عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوزع. متفق عليه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی ایک کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. گزشتہ جمعرات کو ہم نے عمدۃ الاحکام کی پہلی حدیث نیت کے بارے میں سنی تھی اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم بھی آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا تھا. آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ وضو کے بارے میں ہے کہ لا یقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا صلاۃ نماز احدکم تم میں سے کسی ایک کی، احدث جب وہ بے وضو ہو، یا توضؤ وہ وضو کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ. اور یہ حدیث وضو کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے. جس طرح ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اس طرح نماز کے لیے، خواہ نماز نفلی ہو یا فرضی ہو، وہ نماز ہو، نماز کے لیے وضو بہت ضروری ہے. اگر انسان کا وضو نہیں، آدمی کا وضو نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہے. گویا نماز کے لیے جو چابی ہے وہ وضو ہے. اگر اس نے وضو کیا تو پھر اس کی نماز ہے، اور اگر وضو نہیں کیا تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی نماز کو جاری نہیں رکھے گا، بلکہ فوراً اپنی نماز کو ختم کر کے سب سے پہلے وضو کرے گا اور پھر آ کے دوبارہ اپنی نماز کو شروع کرے گا. چونکہ نماز اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، اللہ کے سامنے بندہ التجائیں کرتا ہے، مناجات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ، نماز شروع کرنے لگو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم پاک ہو، صاف ہو، یعنی باوضو ہو یا نہیں. اگر اس میں شک ہو کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, تو شک کو ختم کرتے ہوئے اپنے وضو کو دوبارہ کرنا چاہیے. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وضو پر وضو کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو لہذا اگر کوئی بندہ وضو ہونے کے باوجود وضو کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اجر اور ثواب کا حامل عمل ہے. تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ وضو جو ہے وہ نماز کی صحت و درستی کے لیے ضروری ہے, کہ نماز اتنی دیر تک قبول نہیں ہوگی جتنی دیر تک وہ وضو نہیں کر لیتا. اب یہاں تو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو بندہ بے وضو ہو, اور جو بندہ وضو کرتا ہے لیکن وہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو کیا اس کی نماز مقبول ہوگی, قبول ہوگی؟ یہ بات بھی یاد رہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے, نیت کے بغیر اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اسی طرح جو وہ عمل کر رہا ہے وہ عمل عین سنت کے مطابق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, تب وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا, وگرنہ وہ عمل جو ہے وہ رائے گاں اور ضائع چلا جائے گا. عاملۃ ناصبہ, لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا تسلا نارن حامیہ, ان کو جہنم کی آگ میں جو دہک رہی ہے اس میں ڈال دو. کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئے, وہ تھک کر چور ہو گئے لیکن اللہ ان کو صلہ یہ دے رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, کیونکہ ان کے وہ اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا لیکن اس عمل کے اوپر ہماری کوئی دلیل نہیں, ہماری سٹیمپ نہیں, ہمارا حکم نہیں, فهو رد, وہ رد ہے, یعنی اللہ کی ہاں وہ مقبول نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وضو شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر وہ قبول ہوگا. کیونکہ اب ہم نے وضو کی احادیث کو شروع کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم وضو کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں, اور اس کے بعد اگر اس سلسلے میں کسی بھائی کا سوال ہوگا تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ, کہ ہم نے وضو جب شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دعا, کوئی ذکر, کچھ نہیں. بسم اللہ کہہ کر ہم نے وضو کو شروع کرنا ہے, اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا ہے, اور دھوتے وقت اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے, اور پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنی ہے, آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں, جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چلو سے وضو فرماتے, ایک ہی چلو سے کلی اور ناک کے لیے پانی لیتے, کہ وہ آدھا منہ میں جاتا اور آدھا ناک میں جاتا. آپ 3 دفعہ ایسے فرماتے اور آخری دفعہ بائیں ہاتھ کے ساتھ, لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اپنے ناک کو جھاڑتے. اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے جو ابو داؤد میں ہے، وہ تو ضعیف ہے، لیکن ابن جعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ علیحدہ ناک کے لیے پانی لیا اور 3 دفعہ علیحدہ کلی کے لیے پانی لیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں۔ ایک ہی چلو سے ناک اور منہ کے لیے پانی بھی لیا جا سکتا ہے اور علیحدہ علیحدہ 3-3 دفعہ ناک اور منہ کے لیے پانی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس طرح ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، اسی طرح ناک کو جھاڑنا بھی ضروری ہے۔ احادیث میں جہاں پانی چڑھانے کا ذکر ہے، وہاں جھاڑنے کا بھی ذکر ہے، تو لہذا جب ناک میں پانی چڑھایا جائے تو اس کے بعد جھاڑا بھی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے منہ کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کیا جائے گا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بالکل داڑھی سے عاری ہیں، کلین شیو ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی داڑھی کی فضیلت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو داڑھی کے بال سے، بال کے ذریعے سے گرنے والا جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو جھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو لہذا ایسے بھائیوں کو چاہیے جو اپنے چہرے پر داڑھی کو نہیں رکھتے یا سنت کو نہیں سجاتے، کہ وہ داڑھی بھی رکھیں اور اس عظیم سنت کے اوپر عمل کریں کہ جب وضو کریں تو داڑھی کا خلال کریں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو، یعنی دائیں بازو کو کوہنی تک دھویا جائے گا، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کو کوہنی تک، بائیں بازو کو کوہنی تک دھویا جائے گا 3-3 دفعہ۔ اور اس دوران یہ بھی یاد رہے، دوران وضو میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ وضو شروع بسم اللہ سے ہوتا ہے اور آخر میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اس دوران میں کوئی دعا نہیں ہے۔ اور سمپل پہلے دائیں بازو کو کوہنی تک دھویا جائے گا اور اس کے بعد بائیں بازو کو کوہنی تک دھویا جائے گا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اس طرح ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، اور دھونے کے بعد 3-3 دفعہ اپنے چلو میں پانی ڈال کر وہ اوپر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل ثابت نہیں ہے۔ کوہنی تک دونوں بازوؤں کو دھونے کے بعد ہم سر کا مسح کریں گے، اپنی پیشانی سے دونوں ہاتھوں کو شروع کر کے پیچھے گدی تک لے کر جائیں گے، اور پھر وہیں سے دوبارہ ہم نے جہاں شروع کیا پیشانی تک، دوبارہ وہیں پر لے کر آئیں گے، اور پھر شہادت والی جس کو انگلی بولا جاتا ہے، وہ اپنے دونوں کانوں میں اندرونی حصے کے ساتھ، اندرونی حصے میں اس شہادت والی انگلی کے ذریعے ہم مسح کریں گے، اور باہر والی جو سائڈ ہے اس میں ہم کانوں کے ساتھ اور انگوٹھوں کے ساتھ جو ہے مسح کریں گے۔ تو یہ ہمارا سر کا اور کانوں کا مسح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے۔ تو اس طرح ہمارا الحمدللہ ایک کمپلیٹ وضو ہوا جو عین سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور اس کے بعد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. پہلی دعا جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ جنت کی آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور دوسری دعا جو ہے وہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں بیان فرمائی ہے، اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نتائج الافکار میں بیان کرتے ہیں اور اس کی سنن کو جیر قرار دیتے ہیں، اور اس حدیث کی سنن حسن الحدیث ہے. یہاں یہ یاد رہے، ہمارے ہاں بہت مشہور روایت ہے کہ ہم وضو کے بعد جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھتے ہیں. یہ دعا امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے. خود امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں اس روایت کو مسترد قرار دیتے ہیں، اور اس سنن میں ایک ایسا راوی ہے جس کا سماع سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہ ہو اس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا. تو لہٰذا جو عمل ثابت ہے وہی عمل کیا جائے، کہ پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وضو ہی کے متعلق یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض حضرات جب وضو کو کمپلیٹ کرتے ہیں دعا پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے منہ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے. اور بعض حضرات انگلی کو اٹھاتے ہیں، سنن ابی داؤد میں یہ روایت انگلی والی موجود ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ تھا ہمارا انتہائی مختصر سا وضو کا طریقہ، اور میں امید کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے انشاءاللہ وہ درس کے بعد وضو ہی کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. جو بات مجھ سے رہ گئی ہے کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو وہ بھائی بعد میں پوچھ سکتا ہے. چونکہ عمدۃ الاحکام کی تیسری جو حدیث ہے وہ بھی وضو کے بارے میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی بیان کر دینی چاہیے. عن عبداللہ بن عمر بن العاص و ابی ہریرہ و عائشہ رضی اللہ عنہم قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار، متفق علیہ. یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے درمیان وہ احتیاط سے کام نہیں لیتا، وضو کے بعد اعضاء جو ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں، بالخصوص کوہنی اور یہ ایڑی وغیرہ جو ہے، یہ ایسی جگہ ہیں اگر انسان تھوڑی سی بد احتیاطی کرے تو یقیناً یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں. تو لہذا ویل للاعقاب کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو محتاط کر دیا کہ وضو کا کوئی بھی اعضاء جو ہے وہ خشک نہ رہنے پائے. اور جن لوگوں کے وضو کے اعضاء خشک رہتے ہیں، بالخصوص وہ ایڑیاں جو ہیں، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. یہاں یہ بات یاد رہے، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں آتی باتیں آتی رہتی ہیں، احتیاط اور چیز ہے اور وہم اور چیز ہے. احتیاط ضرور ہونی چاہیے پورے وضو کے درمیان میں، لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بیچارے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی ساری نماز نکل جاتی ہے، وہ اسی پریشانی میں رہتے ہیں، پتہ نہیں میرا ہاتھ گلا ہوا یا نہیں، میرا پاؤں خشک رہ گیا یا میرے کان جو ہیں وہ مسے سے رہ گئے، تو وہ اسی چکر میں پوری نماز کو ضائع کر لیتے ہیں۔ تو وہم سے بچیے، وہم کا کوئی علاج نہیں سوائے ایک کہ پوری احتیاط کے ساتھ وضو کیا جائے اور پھر اللہ کے اوپر توکل کیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کا وہ عمل قبول فرمائے۔ لیکن احتیاط ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک اعضاء جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ دھویا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے آج تک جو ہے وہ تین حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ ان تینوں حدیثوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جس بھائی کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا یہ سوال تھا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں، تو یہ میں ایک حدیث جو ابو داؤد و ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے وہ آپ بھائیوں کو سناتا ہوں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اور دوسرا جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو غسل خانہ ہے ٹائلٹ وغیرہ اس میں اگر آدمی وضو کرتا ہے تو کیا بسم اللہ باہر پڑھنی چاہیے یا اندر، یا سرے سے بندہ پڑھے ہی نہ؟ تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجے بات یہی نظر آتی ہے کہ آدمی کو زبان یعنی اونچی آواز کے ساتھ نہیں بلکہ دل میں آستہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر لے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، لیکن یہ بات تھوڑی سی بعید نظر آتی ہے۔ لیکن اگر وضو شروع کرتے وقت وہ آواز کی بجائے دل میں بسم اللہ پڑھ لے تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صحیح آ رہی تو بتائیں پلیز۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حافظ صاحب احمد مسیرن، ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں تو ابھی آیا ہوں، میرا پروگرام تو مس کر چکا ہوں، لیکن سوال کرنا چاہوں گا ایک وضو کے حوالے سے ہی۔ ایک انسان اگر وہ نہا رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ نہانے سے قبل وہ مسنون طریقے پہ وضو کرے، یا کہ اس کا نہانا ہی اس کے وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرتے وقت انسان دو قسم کا غسل کرتا ہے، ایک غسل جنابت ہوتا ہے، اس میں وہ باقاعدہ پہلے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق غسل کرتا ہے۔ تو اس دوران اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو اس کا وہی وضو جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اور ایک عام غسل ہے، اس سلسلے میں بعض روایات اس پر دلالت تو کرتی ہیں کہ وہ وضو وہ غسل جو ہے وہ اس کے وضو کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی کو اگر وہ دوران غسل وضو نہیں کرتا تو وضو کر لینا چاہیے، اس میں انشاءاللہ زیادہ اجر کی امید ہے اللہ کے ہاں۔ جی نیکسٹ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ہاں بھول چک تو معاف ہے کہ اگر آدمی بھول جائے تو اس میں انشاءاللہ بھول کے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. جیسا کہ آدمی رمضان میں بھول کے کھا پی لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ایک مدد سمجھی جاتی ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی اور عمل میں بھی آدمی بھول جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً مجھ سے یہ رہ گئی ہے تو یہ روضہ تو نبیہ وغیرہ میں بعض علماء کے یہ اقوال نقل ہوئے ہیں وہ درمیان میں پڑھ لے, لیکن اگر اس کو یقین ہے تو وہ دوبارہ سے بسم اللہ کہہ کر وضو کو شروع کر لے, انشاءاللہ یہ زیادہ راضی اور بہتر ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی عمر بھائی, اس کو اس نے میرے کو پی ایم کیا تھا کہ اس کو باؤنس کر دیا ہے آپ نے, تو اس کو بھی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے, اگر کسی شخص نے کسی اور بھائی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کے لیے تو وہ اپنا کوئی کام نہیں اس میں کرتا, خالی اس کو پیسے لگاتا ہے, تو اگر اس کاروبار میں نقصان ہو تو کیا یہ دونوں کا نقصان ہوگا؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال تو موضوع سے باہر ہے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں, اس میں وہ پارٹنرشپ ہے یا کوئی اور, یعنی اشتراکیت کے اوپر یا کسی بھی قسم کے, دو مل کے کرتے ہیں تو اگر دونوں فائدہ ہوگا تو دونوں کا فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا تو دونوں کا شمار ہوگا. یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ صرف نفع کا ہو لیکن جب نقصان ہو تو کہے کہ میرا تو یہ ایگریمنٹ نہیں تھا تو میں اسے بری ہوں. نہیں, یہ ایسی جو بے ہے تجارت ہے وہ جائز نہیں ہے. دونوں کا نفع دونوں کا نقصان, یہی جو ہے وہ بے جائز اور صحیح ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب سوالات دو ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ اکثر ہم پڑھتے ہیں حنفی حضرات کی کتابوں میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے گناہ جو ہے وہ بہتے پانی میں نظر آ جاتے تھے جب وضو کرتے تھے, تو اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہی لوگ جو ہیں جب وضو کرتے ہیں تو یہ گردن کا مسا کرتے ہیں بڑے عجیب انداز سے, یعنی ہاتھوں کو ٹیڑھا کر کے گردن پہ پھیرتے ہیں, تو کیا اس کی بھی کوئی حیثیت ہے, حقیقت ہے کیا, کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے مجاہد جو کے بھائی نے بڑی اچھی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے, جو عموماً ہمارے ہاں رائج ہے اور اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے, تو یقیناً ان چیزوں کا رد بھی ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آدمی کے گناہ جڑتے دیکھتے تھے جو وضو کے ذریعے سے گرتے تھے. یہ کتاب زکریہ تبلیغی دیوبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے فضائل اعمال میں, لیکن اس بات کا کوئی ثبوت کسی بھی جگہ سے کسی بھی طرح کسی بھی انداز میں نہیں ملتا. حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے, جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں, جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں, پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں, اور اگر اس کا سنت کے مطابق صحیح وضو ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے. تو یہاں تک تو بات صحیح ہے, لیکن اب یہ کہنا کہ کون کون سے گناہ جڑتے تھے وہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیکھتے تھے, یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو آدمی کے راز رکھتا ہے, اس کے پردے ڈالتا ہے, اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے, اللہ مسور اوراد وام رواطینا. تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ گناہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کا زنا کا گناہ جڑتا ہے, یا یہ چغلی کا, یا جھوٹ کا, یا آنکھوں کی خیانت کا, یا کسی اور چیز کا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, اور ان کی طرف منسوب کی گئی بات ہے, اس کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں, نہ خود امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہے, نہ ان کے کسی شاگرد سے ثابت ہے. دوسری بات گردن کے مسئلے کے بارے میں, جو واقعتاً بڑے عجیب اور غریب انداز کے ساتھ جو ہے, اور بڑے سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس کا بھی قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور جو چند روایات آتی ہیں وہ موضوع من گرد ہیں, ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع اور من گرد ہیں. تو لہذا دوران وضو میں گردن کا مسا آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں, اور جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ قطعاً ثابت نہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو لہذا گردن کا مسا دوران وضو میں قطعاً ثابت نہیں, اس سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات جو آپ کی آخری بات تھی وہ میں کلیئر کر دوں کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے. توبہ جب تک انسان نہیں کرے گا اتنی دیر تک اسے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, باقی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں ایسے اعمال سے. اور آپ نے بات کی تھی جرابوں کے مسے کی. جرابوں پر مسا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت سے ثابت ہے, اور دوسرے معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس کے اوپر اجماع ہے, اور کسی ایک صحابی سے بھی انکار ثابت نہیں ہے. جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں یہ بات نقل کرتے ہیں, اور ابو داود کی حدیث غالباً 159 ہے جس کے تحت یہ بات بیان کی جاتی ہے, کہ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلَيْهُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ. یہاں پر والبراء ابن عاذب وانس ابن مالک وابو امامہ وسهل ابن سعد وعمر ابن حريث وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس. کہ علی بن ابی طالب, ابن مسعود, براء بن عاذب, انس بن مالک, ابو امامہ, سہل بن سعد اور عمر بن حریث رضی اللہ عنہ نے بھی جرابوں پر مسا کیا, اور یہی بات سیدنا عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے. اور اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ نقل کرتے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے وہ سندن تھوڑی سی ضعیف ہے, اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کرتے. اس کے برعکس جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں, محلہ ابن حزم میں, الکنال الدولابی میں یہ بات موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اثر جو ہے ابن منذر رحمہ اللہ کی کتاب الاوسط میں یہ موجود ہے. اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کا جرابوں پر مسا کرنا لکھنے کے بعد فرماتے ہیں, گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے. اور یہ اپنی کتاب المغنی میں یہ لکھتے ہیں یہ بات. اور اسی طرح صحابہ کے اجماع کی تائید جو ہے وہ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب المستدرک ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ, اب میں چند اثار بیان کروں گا اور یہ سارے کے سارے صحیح سند کے ساتھ ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ امام ابن منذر کی کتاب الاوسط میں اس کی سند صحیح ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی سند حسن ہے. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی سند صحیح ہے. عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ابی شیبہ میں اس کی سند صحیح ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی شیبہ اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح امام ابن منذر رحمہ اللہ نے امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول نقل فرمایا کہ صحابہ کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں. اس کے لیے دیکھیے الاوسط لابن منذر جلد 1 صفحہ 464, اور یہی بات تقریباً محلہ میں امام ابن حزم نے اور ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں نقل کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے اوپر اجماع ہے, اور بعض مرفوع روایات سے اور احادیث سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب و برمتا کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ خود امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ بات منسوخ کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی آخری وقت میں اپنے اس موقع سے رجوع کر لیا تھا اور وہ جرابوں پر مسا کرنے کے قائل ہو گئے تھے. تو اس کے اوپر بہت دلائل ہیں, اگر مزید اس کے اوپر کوئی بھائی دلائل چاہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جی نیکسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے اوپر جرابوں کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ جرابوں کا فائدہ دیتی ہے تو اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے. اب اگر بالکل کسی نے بطور فیشن جرابیں پہنی ہیں اور اس سے اس کے پاؤں نظر آتے ہیں تو ایسی جرابوں پر مسا نہیں کرنا چاہیے, بہتر یہی ہے. کیونکہ جرابیں پہنی جاتی ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے, اور اس کے لیے تھوڑی سی جرابیں جو ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں, اور ایسی جرابوں کے اوپر مسا کرنا چند لوگوں سے ہٹ کر تقریباً اجماع ہے. اور آپ نے جو کہا ہے کہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور جرابوں پر مسا کو جائز نہیں سمجھتے, بلکہ ہمارے بند سعید پاک و ہند میں اس مسئلے کو کافی اچھالا جاتا ہے. اور میں خود اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہ لوگ ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جس بندے نے جرابوں پر مسا کر کے جماعت کروائی ہو. تو لہذا جرابوں پر مسا کے بہت سے دلائل ہیں, اور پتلی جرابوں کے اوپر جو ہے وہ مسے سے بچنا چاہیے, موٹی جرابوں کے اوپر جو ہے وہ مسا کرنا چاہیے. ہاں اگر جرابیں نارمل بھی ہوں اس سے بھی جو ہے وہ مسا ہو سکتا ہے, لیکن ایک جراب ہوتی ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ اس میں آدمی کا جو ہے وہ پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس نے ایک بس سکن جو ہے اس کو کلر دیا ہوا ہے, ورنہ پاؤں کو ایک نئے انداز کے ساتھ, ورنہ اس جراب کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا. جی نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محترم حافظ صاحب, ایک سوال بھی اور گویا کہ ایک لطیفہ بھی ہے. مجھے اتفاق ہوا دیوبندی حضرات کی کتاب پڑھنے کا, اس میں ایک فتویٰ تھا, اسی طریقے سے پوچھا گیا تھا جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے, اور کیا اہل حدیث بقول ان کے جن کو کہتے ہیں نا کہ غیر مقلد, کہ غیر مقلد حضرات کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں. تو جو ان کے مفتی اعظم تھے خود ساختہ, تو انہوں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ گرمیوں کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نہ جائز ہے, اور سردیوں میں جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے, نماز ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی انہوں نے تشریح بھی کی کہ گرمیوں میں چونکہ وہ جرابیں نہیں پہنتے اس لیے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ یعنی انہوں نے مسا نہیں کیا ہوتا, پاؤں دھوئے نماز کے ساتھ دھوتے ہیں وضو کے ساتھ, تو زیادہ نماز ہو جاتی ہے, پڑھ لے یا کریں, لیکن یعنی گرمی میں جو ہے وہ پڑھ لیا کریں اور سردیوں میں بہرحال یعنی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. تو یہ ایک عجیب سی ایک بات ایک تقسیم ہے کہ پتہ نہیں اس مفتی صاحب کو اللہ ہدایت دے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ پورے دنیا میں آج بلکہ پاکستان میں نے دیکھا ہے خود کہ کئی جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے تو گرمی میں بھی وہ جرابے پہنتے ہیں اور باقاعدہ یہ وہ شوز پہنتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے گرم وہ پیدار پہنتے ہیں پاؤں میں. تو پتہ نہیں کیسا یہ فتویٰ ہے جو انہوں نے دے دیا ہے. تو کیا اس کی بھی کوئی ایسی حیثیت ہے یا کہ ویسے ہی ان کی جو یہ گپی ہے جو کہ وہ اکثر لگایا کرتے ہیں اہل توحید یا اہل حق جو ہیں ان کے خلاف اور اپنے طرف سے جو مسائل وہ گھڑتے ہیں اور جو وہ جواب دیتے ہیں اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی بھی مجاہد یو کے صاحب نے بات کی ہے وہ ساری کی ساری فضول ہے. لوگوں کو یعنی یہاں یہ بات نہ سمجھیے گا کہ مجاہد صاحب کی بات فضول ہے. جو انہوں نے نقل کی ہے جو بات نقل کی ہے وہ فضول ہے اور لوگوں کو الجھاؤ میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بقول مجاہد صاحب کے کہ وہ لطیفہ بن جاتی ہے. تو واقعتاً یہ بطور لطیفہ تو بیان ہو سکتی ہے لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے بیان سے کرنا چاہے تو یہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. یہ کہنا کہ قرآن کا طریقہ وضو اور حدیث کا طریقہ وضو اور یہ کم فہمی اور کج روی کے اوپر مبنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اگر انسان کے ذہن میں محفوظ ہو تو وہ کبھی بھی ایسی گمراہ کن بات نہیں کرے گا کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی جو شرح ہے وہ حدیث ہے. قرآن کے بعض مقامات جو ہیں وہ غیر واضح ہوتے ہیں اور حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے. اسی طرح قرآن کی جو آئے سورہ المائدہ میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو اور اس میں جو ہے وہ چیدہ چیدہ باتوں کو نوٹ کیا پوری تفصیل کے ساتھ نہیں. اب اسی بات کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے پورا وضو کر کے بتلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوخ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. اب بھائی قرآن میں کلی کا ذکر نہیں, ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں اور اسی طرح جو ہے وہ جب شروع کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, جب اختتام کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن حدیث جو ہے وہ اس قرآن کی آیت کی مکمل تشریح کرتی ہے بسم اللہ سے لے کر اختتام تک اور اختتام کے وقت جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. ایک اختلاف جو سب سے واضح ہے وہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں مسح کا ذکر آیا ہے پاؤں کا جبکہ آپ لوگ جو ہو وہ پاؤں دھوتے ہو اور یہ اختلاف زیادہ تر شیعہ حضرات کی طرف سے آتا ہے. تو حالانکہ یہ بھی اگر سمجھا جائے تو ان کی کج فہمی پر مبنی ہے یہ بات, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ حرف عذف وہاں جو دھونے کا ہے اس کے اوپر آتا ہے نہ کہ وہ مسے والی بات پر اس کا ذکر آتا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے اور حدیث میں دھونے کا ذکر ہے تو دونوں میں تضاد ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک بہت عجیب بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، المائدہ اور اس کی آیت نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، الگو ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق اور کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو تخنوں تک۔ اب اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ وامسحوا برؤوسکم، برؤوسکم یہاں پر با حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے رؤوسکم سین کے نیچے زیر آئی ہے۔ اب اگر اسی باؤ کا عطف آگے چلتا تو پھر یہ ہوتا وارجلکم، تو پھر اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ ہمیں پاؤں کا بھی مسح کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ عطف جو ہے فاغسلوا کا یہاں پر آ رہا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وارجلکم، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو دھو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اعتراض بھی باطل عربی لغت کے لحاظ سے بھی اور مزید جو حدیث میں وضاحت آتی ہے اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ باطل ہے۔ سب سے مین اعتراض یہی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیث، قرآن کی جو وضاحت ہے وہ حدیث کرتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو عمل ہیں وہ اس کے مطابق بنائے۔ جی نیکسٹ۔